بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے اہم واقعات اور رویدادوں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تو آئیے سب سے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے چلیں۔
ڈرون حملے یا جنگی جرائم، ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ۔ سہونی حکومت کے جرائم، عالمی برادری کی توجہ کی ضرورت۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا دورہ امریکہ۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کا دورہ ماسکو، ہند روس تعلقات میں وسعت۔ ایٹمی مذاکرات اور اعتماد سازی کے اقدامات۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir۔
جی ہاں ناظرین، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ڈرون حملے یا بغیر پائلٹ کے طیاروں کے حملے امریکہ مختلف ممالک میں کر رہا ہے، خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے اس کا چرچا زیادہ ہوتا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں امریکی حملوں کو جنگی جرائم قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔
امریکہ نے حالیہ برسوں میں دہشت گردی سے مقابلے کے نام پر وسیع پیمانے پر ڈرون طیاروں کا استعمال کیا ہے۔ ڈرون حملوں میں بڑی تعداد میں بے گناہ شہری مارے جاتے ہیں، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے عالمی سطح پر رد عمل سامنے آنے لگا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اعلان کیا ہے کہ امریکی حکام ڈرون حملوں کی شکل میں جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ایک رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کو نشانہ بنانے کے نام پر ہونے والے ڈرون حملوں میں جو امریکی حکام ملوث ہیں، عین ممکن ہے کہ وہ جنگی جرائم کے مرتکب تصور کیے جائیں۔ ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے پاکستان میں اپنی سرگرمیوں اور ڈرون حملوں کے سلسلے میں شفافیت نہیں برتی ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ڈرون حملوں میں بہت کم تعداد میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں اور یہ حملے عالمی اور داخلی قوانین کے دائرے میں انجام پاتے ہیں۔ گزشتہ منگل کو منظر عام پر آنے والی ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں امریکہ کو ایسا ملک قرار دیا گیا ہے جو پاکستان میں ڈرون حملے کر کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے اور جو ہر حملے میں جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس تنظیم نے جرمنی جیسے کچھ یورپی ملکوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ پاکستان میں ڈرون حملوں کے سلسلے میں امریکہ کو ضروری اطلاعات فراہم کر کے اس کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ رپورٹ یمن میں ڈرون طیاروں سے راکٹ حملوں کے بارے میں ہیومن رائٹس واچ کی تحقیقات کے ساتھ منظر عام پر آئی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ ڈرون حملوں میں مسلحانہ جھڑپوں کے قوانین، انسانی حقوق، بلکہ خود امریکی صدر کے دستور العمل کی بھی مخالفت کی جاتی ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے گزشتہ 18 مہینے کے دوران شمالی وزیرستان میں انجام پانے والے ڈرون حملوں میں سے محض 9 کے بارے میں تحقیقات انجام دی ہیں۔ امریکہ نے اپنے دوسرے حملوں کی طرح ان حملوں کے بارے میں بھی تفصیلات بتانے سے گریز کیا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ قبائلی علاقوں میں لاقانونیت کی صورتحال اور ان کے جغرافیائی محل وقوع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ نے جارج ڈبلیو بش کے دور صدارت میں ڈرون حملوں کا استعمال شروع کیا تھا، جسے اوباما انتظامیہ نے وسعت دی۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ ڈرون طیارے بہت دیر تک پرواز کر سکتے ہیں اور کافی دیر تک آپریشن کے میدان میں سرگرمیاں انجام دینے پر قادر ہیں، لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی یہ روش انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ کو تو دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں دہشت گرد مارے جاتے ہیں، لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ ان حملوں میں مارے جانے والے بے گناہ افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ نے کئی بار یہ مطالبہ کیا کہ ڈرون حملوں کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں یہاں تک کہا کہ ڈرون حملے عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں اور ان سے دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔
اور ناظرین اب ذکر کریں گے اسرائیل کے مظالم کا. اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب اقوام متحدہ میں انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ عالمی برادری صہیونی حکومت کے جرائم پر بھرپور طریقے سے توجہ دے, کیونکہ صہیونی حکومت کے جرائم نہ صرف یہ کہ مشرق وسطی بلکہ عالمی امن کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں.
اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب محمد خزائی نے ناوابستہ تحریک کی نمائندگی کرتے ہوئے صہیونی حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کے نتیجے میں فلسطین کے مظلوم عوام کی افسوسناک صورتحال پر عالمی برادری کی بھرپور توجہ کا مطالبہ کیا ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے محمد خزائی نے نیو یارک میں سلامتی کونسل کے اجلاس میں غیر جانبدار ملکوں کی نمائندگی کرتے ہوئے بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کے اطراف میں صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات کے خلاف سلامتی کونسل کی بے توجہی پر غیر جانبدار تحریک کے ممبر ممالک کے اظہار افسوس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کے مسلمان عوام کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے اسرائیل کے یہ اقدامات عمدن اور جان بوجھ کر انجام پا رہے ہیں. محمد خزائی نے فلسطینی عوام کے حقوق کی پامالی اور صہیونیوں کی جانب سے سرزمین فلسطین پر انجام پانے والے روز افزوں تشدد آمیز اور جارحانہ واقعات کو جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کے مصادیق میں سے قرار دیا. اسی لیے انہوں نے صہیونی حکومت کی ہٹ دھرمانہ پالیسیوں سے مقابلے کے لیے اقوام متحدہ سے فوری اقدام کا مطالبہ کیا. اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے نے اسی طرح کہا کہ غیر جانبدار تحریک فلسطین کے مظلوم عوام کو ان کا حق دلانے اور ان کی سرنوشت کے تعین کے لیے فلسطینیوں کی قانونی اور تاریخی جدوجہد کی ہمہ جانبہ حمایت کرنے کو ضروری سمجھتی ہے. غیر جانبدار تحریک نے اس کے علاوہ بھی مختلف اور متعدد اجلاسوں میں فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت کی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی سربراہی میں غیر جانبدار تحریک مسئلہ فلسطین کے حوالے سے تعمیری موقف اپناتے ہوئے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کی وحشیانہ پالیسیوں کو مزید نمایاں کرے. آج عالمی برادری مسئلہ فلسطین کے تعلق سے اور اسرائیل کی جارحانہ پالیسیوں کی مذمت میں لچکدار موقف اختیار کیے ہوئے ہے, اور ایسے ماحول میں غیر جانبدار تحریک کے کردار میں تحرک کا پایا جانا ایک ناقابل انکار ضرورت ہے. ایران نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ فلسطینی عوام کے دفاع کے قانونی حق اور اسرائیل کی نسل پرستانہ پالیسیوں کو رائے عامہ پر آشکارا کرے, اور ابھی بھی ایران غیر جانبدار تحریک کے قالب میں اس تحریک کے مرحلے وار سربراہ کی حیثیت سے اس پالیسی کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہا ہے. فلسطینی عوام کے غصب شدہ حقوق کا دفاع اور مظلوموں کی حمایت ایران کے خارجہ پالیسی کی ترجیحات رہی ہیں. فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کی ہٹ دھرمی کی پالیسی, عالمی برادری کی بے توجہی اور خاموشی کے سائے میں دن بدن نئے پہلو اختیار کر رہی ہے. صہیونیوں نے فلسطینی انتظامیہ کے ساتھ ساز باز کے مذاکرات کے آغاز کے ساتھ ہی غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں اپنی جنگ پسندانہ پالیسیاں تیز تر کر دیں. چنانچہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی اور یہودی کالونیوں میں توسیع اس کی مثالیں ہیں. صہیونی حکومت بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں کی بے توجہی کے سبب پہلی بار مسجد اقصیٰ میں کنیسہ بنانے کے در پہ ہے. فلسطین کے مقدس مقامات اور فلسطینی عوام کے خلاف اقدامات ایسی حالت میں انجام پا رہے ہیں کہ انسانی حقوق کے دعوے دار من جملہ امریکہ اسرائیل کی ہمہ جانبہ حمایت کر رہا ہے, اور اسرائیل کے خلاف بعض مغربی ملکوں کی دوہری پالیسیوں نے اس حکومت کو اور بھی گستاخ بنا دیا ہے. فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے جاری رہنے اور اس حکومت کے ایٹمی پروگرام نے مشرق وسطی کے علاقے کی سلامتی کو خطرہ سے دوچار کر دیا ہے. ایسے حالات کے پیش نظر فلسطین کے مسئلے پر غیر جانبدار تحریک کی بھرپور توجہ اور فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت ماضی سے زیادہ ضروری ہے. ناوابستہ تحریک کے مختلف میدانوں میں اور خاص طور پر سیاسی میدان میں اپنی اعلیٰ صلاحیتوں اور گنجائشوں کے مظاہرے کے پیش نظر فلسطین کے مظلوم عوام کے حقوق کی بازیابی کے لیے بنیادی اقدامات انجام دیے جا سکتے ہیں. تہران میں گزشتہ سال اس تحریک کے اجلاس میں غیر جانبدار تحریک کی فلسطین کمیٹی کی تشکیل سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کی بربریت کے مقابلے میں فلسطین کے مظلوم عوام کے حقوق کا دفاع کرنا ناوابستہ تحریک کے ایجنڈے میں شامل ہونے اور اس تحریک کی بھرپور توجہ کا باعث بنا ہے.
ناظرین مشرق وسطی کے بعد اب رخ کرتے ہیں پاکستان امریکہ تعلقات کا. پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے امریکہ کا دورہ کیا ہے, اور اس وقت بھی تا اطلاع جو آخری اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق وہ امریکہ میں موجود ہیں, لیکن شاید ان کا سرکاری دورہ مکمل ہو چکا ہے. انہوں نے مختلف رہنماؤں سے ملاقات کی، من جملہ امریکی صدر باراک اوباما سے بھی انہوں نے ملاقات کی، جس میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ڈرون حملوں کا معاملہ بھی اٹھایا ہے۔ اس حوالے سے ممتاز تازیہ نگار شکیل شمسی اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتے ہیں۔
دیکھیں، یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ اگر امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کوئی لانگ ٹرم جو ہے وہ اسٹریٹجی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں بنانے کا انڈیا دیا ہے، تو اس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے تعلقات کے حوالے سے اس میں کوئی مثبت اور بامانی جو ہے پیش رفت ہوگی۔ لیکن ایک بات یہاں قابل ذکر ہے کہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے حوالے سے اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان پہلے بھی ایگریمنٹس موجود ہیں، لیکن امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ابھی تک ریلیکٹنٹ ہے اور اس نے کوئی ایسا پازیٹیو انڈیکیشن نہیں دیا ہے جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ وہ پاکستان کے جینوئن پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہے۔ بلکہ میں تو یہ بات بھی آپ سے کہوں گا کہ پاکستان اپنے جو انرجی کرائسس ہے اس کے حوالے سے جو اس کی کوششیں ہیں دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ، اس میں بھی وہ رکاوٹ کا باعث بن رہا ہے۔ تو ہمیں کوئی ایسی خوش فہمی نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی بھی ورکنگ جو ہے کمیٹی بناتا ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، تو اس میں کوئی بامانی پیش رفت ہوگی۔ اور پھر دیکھیے، امریکہ جو ہے اس کی اولین کوشش یہ ہوگی کہ اس کی جو بھی حکمت عملی ہو وہ اس کے اپنے مفادات میں ہو۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اگلے سال جو ہے افغانستان سے امریکی اور نیٹو فوجوں کا انخلا ہے، تو امریکہ اگر کوئی لچک کا مظاہرہ کرتا ہے یا کوئی رعایت پاکستان کو دیتا ہے تو اس کے پس پردہ جو ہے مفادات یہی ہوں گے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو افغانستان میں فیسیلیٹیٹ کرے۔ اس پہلو سے میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جینوئن ڈپلومیٹک ریلیشنز اور بائی لیٹرل ریلیشنز کے حوالے سے کوئی اس کی سیریسنس جو ہے وہ سامنے آتی ہو۔
پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے دورے امریکہ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے پاکستان کے ممتاز دانشور اور تجزیہ نگار شکیل صدیقی صاحب۔ اب رخ کرتے ہیں پڑوسی ملک ہندوستان کا، اور ہندوستان کے وزیر اعظم منموہن سنگھ نے گزشتہ دنوں روس کا دورہ کیا ہے۔ روس کا یہ دورہ اس حوالے سے کافی اہمیت کا حامل رہا ہے کہ اس میں ہندوستان اور روس کے درمیان متعدد دفاعی اور جوہری معاہدوں پر سمجھوتوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
ہندوستان کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کے دورے روس سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں ممالک تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پیر کے روز روس کے صدر ولادیمیر پوتین کے ساتھ ماسکو میں ہونے والی ملاقات میں توانائی اور خاص طور پر ایٹمی توانائی اور فوجی شعبوں میں دونوں ملکوں کے باہمی تعاون پر اتفاق کیا۔ ماسکو سابق سوویت یونین کی جمہوریاؤں کے اتحاد کے وقت سے ہی ہندوستان کا قریبی اتحادی سمجھا جاتا ہے، اور دونوں ملکوں کے روابط ہمیشہ اسٹریٹجک اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ روس کے کریملن ہاؤس کے مطابق پوتین اور منموہن سنگھ نے ماسکو میں اپنی ملاقات کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں دونوں ملکوں کے درمیان ترجیحی اسٹریٹجی کی شراکت کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ سیاسی مبصرین کے نقطہ نگاہ سے ہندوستان اور روس کے تعلقات کی اہمیت معاشی اور سرمایہ کاری کی حامل ہونے سے زیادہ فوجی اور ایٹمی تعاون کے دائرے میں قابل توجہ اور قابل غور ہے۔ سابق سوویت یونین کے زمانے میں فریقین کے روابط عام طور پر ایک خریدار اور بیچنے والے کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن 90 کے اشرے کے اختتام اور 21ویں صدی کے آغاز پر ہندوستان نے ماسکو اور نئی دہلی کے درمیان نئے روابط کا آغاز کیا، جو فوجی ساز و سامان اور میزائل کے بنانے کے سلسلے میں مشترکہ تعاون کی صورت میں تبدیل ہو گئے۔ ہندوستان اس کوشش میں ہے کہ ہتھیاروں کی برآمدات کے سلسلے میں بھی علاقائی اور بین الاقوامی منڈیوں میں داخل ہو کر فوجی منڈیوں میں بھی اپنی مناسب پوزیشن بنائے۔ ہندوستانی وزیر اعظم کے دورے روس کے موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ فوجی مشقوں کا بھی آغاز ہوا، جو ان دونوں ملکوں کے مابین ہمہ جہتی فوجی تعاون کی غماز ہے۔ روس اور ہندوستان کی فوجی مشقیں 2003 سے اب تک مرحلے وار صورت میں انجام پائی ہیں۔ روس کے ایک فوجی کمانڈر الیگزینڈر گوردیف کے بقول، اندرا 2013 سے موسوم ہندوستان اور روس کی مشترکہ فوجی مشقیں تیر مہاجن میدان میں 500 فوجیوں کی شرکت سے شروع ہوئی ہیں۔ ان فوجی مشقوں کے انعقاد روس کی وزارت دفاع کے فوجی تعاون کے پروگرام کے دائرے میں کیا گیا۔ روس ہندوستان کے ایٹمی ری ایکٹر کو بنانے اور اس کے اختتام میں بھی شریک ہے، اور اس طرح روس اور ہندوستان کے سربراہوں نے اپنے مشترکہ بیان میں جنوبی ہندوستان کی ریاست تمل ناڈو میں واقع کوڈن کلم کے پہلے ایٹمی ری ایکٹر کے افتتاح کے حوالے سے حاصل ہونے والی ترقی و پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور متفقہ طور پر ہندوستان میں دوسرے ایٹمی ری ایکٹر کے کام کی تکمیل کے لیے مؤثر تدابیر اختیار کرنے پر تاکید کی ہے۔ بہرحال سیاسی مبصرین کے نقطۂ نگاہ سے ہندوستانی وزیر اعظم کا دورہ روس اور ماسکو حکام کے ساتھ ان کی ملاقاتیں علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے سلسلے میں بھی اہم سمجھی جا رہی ہیں۔ ہندوستان اور روس برکس کے ممبر ممالک ہیں اور دونوں ملک کوشش میں ہیں تاکہ اس دائرے میں مشترکہ سیاسی موقف اختیار کریں۔ چنانچہ شام کا مسئلہ اور ایران کا ایٹمی پروگرام ان جملہ مسائل میں سے ہیں۔ جنیوا 2 اجلاس میں ہندوستان کی شرکت کی روس کی جانب سے حمایت، اور اسلامی جمہوریہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کی حمایت میں دونوں ملکوں کے سربراہوں کے مشترکہ بیان سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ماسکو اور نئی دہلی مشترکہ موقف اختیار کر کے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر اثر انداز ہونے کے درپے ہیں۔
اور ناظرین، اب ذکر کریں گے ایران کے ایٹمی پروگرام اور ایٹمی مذاکرات کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان گزشتہ دنوں جنیوا کے اندر مذاکرات ہوئے، جس میں مختلف مسائل پر بات چیت ہوئی، اور اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک پیکج یورپی یونین کو پیش کیا ہے، جس کی بنیاد پر اسلامی جمہوریہ ایران کا کہنا ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام پرامن طریقے سے حل ہو سکتا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسٹریٹجک امور کے تجزیہ نگار ہادی بیگی صاحب۔ ہادی بیگی صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہادی بیگی صاحب، اسلامی جمہوریہ ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان یا سلامتی کونسل کے 5 مستقل ممبران پلس جرمنی کے درمیان جو مذاکرات ہوئے حالیہ جنیوا کے اندر، اس کی ایک کافی بڑی اور طویل تاریخ ہے۔ اس سے پہلے بھی ایران متعدد بار مذاکرات کر چکا ہے انہی طاقتوں کے ساتھ۔ حالیہ اس میں ہم نے دیکھا کہ الماتی میں مذاکرات ہوئے، اس سے پہلے استنبول میں مذاکرات ہوئے، عراق میں مذاکرات ہوئے، لیکن یہ مذاکرات ایک سرٹین پوائنٹ پر ایک مشخص جگہ پر جا کر رک جاتے ہیں۔ موجودہ مذاکرات جو جنیوا کے اندر ہوئے، ان مذاکرات میں اور ایران کے ساتھ پچھلے مذاکرات کے اندر آپ کے خیال میں بنیادی فرق کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نام سلام عرض میکنم خدمت شما،
میں بھی سلام عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں۔ حقیقت یہ ہے کہ عالمی رائے عامہ کی نگاہ میں دو نقطۂ نگاہ پایا جاتا ہے۔ پہلا نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ یہ وہی ماضی کے مذاکرات کا ہی تسلسل ہے۔ آپ دیکھیں کہ حالیہ جنیوا مذاکرات سے پہلے مذاکرات کے 9 مذاکرات انجام پا چکے ہیں۔ یہ جو جنیوا اجلاس ہوا ہے، یہ مذاکرات کا 10واں دور تھا۔ جنیوا 4 کے جو مذاکرات تھے، ایک نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ یہ وہی ماضی کے مذاکرات کا ہی تسلسل ہے، اور ایک نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ یہ ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تبدیلیاں تو آئی ہیں، ایک تو یہ کہ مذاکرات کرنے والے بھی تبدیل ہوئے ہیں۔ البتہ دیکھیے، اسٹریٹجی وہ مذاکرات کرنے والوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ اسٹریٹجی وہی ہے، پالیسی وہی ہے جو ماضی کی تھی۔ ہماری جو کچھ ممنوع لائنیں ہیں وہ موجود ہیں، مذاکراتی ٹیم کوئی بھی ہو اسے فرق نہیں ہوگا، البتہ طریقہ کار جو ہے وہ بدل سکتا ہے۔ موجودہ جو مذاکراتی ٹیم ہے، طریقہ کار اس کا بدلا ہے, عالمی ماحول بھی تھوڑا تبدیل ہوا ہے, جیسے کہ جیسے یہ جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونے کی طرف مذاکرات آگے بڑھے. ہم 10 سال سے مذاکرات کر رہے ہیں, اب دیکھیں کہ عالمی رائے عامہ بھی اب تھک چکی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے جو حل نہیں ہو پا رہا ہے. بین الاقوامی سطح پر بھی کچھ تبدیلیاں آئی ہیں, آپ دیکھیں یورپی یونین کو, اگر آپ دیکھیں یورپی یونین اقتصادی لحاظ سے بحران کے شکار ہے. امریکہ میں بھی آپ دیکھیں کہ خود اب بجٹ کے سلسلے میں کانگریس اور وائٹ ہاؤس میں کیا اختلافات ہوئے. آپ دیکھیں امریکہ کی بعض جو اقتصادی مشکلات ہیں ان کی ایک وجہ وہ پابندیاں ہیں جو ایران پر لگائی گئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ تبدیلیاں آئی ہیں عالمی سطح پر بھی اور مذاکرات کی فضا میں بھی.
میں آپ نے پابندیوں کی بات کی ایران کے خلاف, اس پابندیوں کے سوال کو میں آگے چل کر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, لیکن یہاں پر جو میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات کے ایجنڈے کے حوالے سے مختلف طرح کی رپورٹس اب جو ہیں وہ مغربی ذرائع ابلاغ میں خاص طور پر آ رہی ہیں, اور کچھ گمان اور کچھ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ یہ مذاکرات میں ایران نے جو پیکج پیش کیا اس کے اندر یہ تھا, اور مذاکرات کے ایجنڈے میں یہ بات ہوئی اور یہ بات ہوئی. یہ جو پروپیگنڈا مشینری جو کام کر رہی ہے اور جو ذرائع ابلاغ میں جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں مذاکرات کے ایجنڈے کے حوالے سے, ان میں کس حد تک صداقت ہے؟
همون جوری که جناب آقای ظریف وزیر امور خارجه گفتن,
ہمارے وزیر خارجہ جناب محمد ظریف نے کہا ہے اور گروپ 5+1 نے بھی اعتراف کیا ہے, مذاکرات کی تفصیلات جو ہیں وہ خفیہ رہنی چاہیے, اور دونوں فریقوں میں سے کسی نے بھی اس کا اعلان نہیں کیا ہے. لیکن مغربی ذرائع ابلاغ میں, خاص طور پر صہیونی ذرائع ابلاغ کی طرف سے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ ایران نے یہ جو تجاویز پیش کیے ہیں ان کے کچھ تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں. اس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے بعض پسپائی اختیار کی ہے, ورنہ آپ دیکھیں کہ مذاکرات میں طے یہ پایا ہے کہ جو جزوی باتیں ہیں, تفصیلات ہیں, ان کو عام نہیں کیا جائے. یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں صرف اندازے لگائے جا رہے ہیں, اور یہ منفی پروپیگنڈا ہے, یہ ان لوگوں کی طرف سے جو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں, وہ فضا کو مسموم کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بعد کے جو مذاکرات ہیں وہ انتشاراتی مہم سے متاثر ہوں. یقیناً اسلامی جمہوریہ ایران کا اصولی موقف جو بہت سختی کے ساتھ تردید کرتا ہے, ان باتوں کی ہم تردید کرتے ہیں جو ذرائع ابلاغ, مغربی ذرائع ابلاغ میں کہی جا رہی ہیں, اور یہ کہ یورینیم ایران سے باہر بھیجا جائے اس میں سے کسی بھی بات کی تائید نہیں کی گئی, یہ سب صرف جو ہے
حلی بیگی صاحب اب بات کرتے ہیں کچھ پابندیوں کی بھی, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایران کے خلاف مغرب کا جو دعویٰ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جو ایران پر پابندیاں لگائی ہیں وہ اس کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے لگائی ہیں, اور ایران جو ہے وہ مذاکرات جو کر رہا ہے اس مذاکرات میں بھی ایران نے پابندیاں ہٹانے کی جو بات کی ہے ہمیشہ سے, اور اس دفعہ بھی جو مذاکرات ہوئے اس میں ظاہر ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اعتماد سازی کا مسئلہ ہے کہ باہمی اعتماد جو ہے دو طرفہ طریقے سے بحال ہو, یعنی اگر ایران کوئی اعتماد سازی کا اقدام کرتا ہے تو مغرب کو بھی اس کے مد مقابل فوری طور پر بیک وقت اعتماد سازی کا اقدام کرنا چاہیے. ساتھ ہی ظاہر ہے کہ اگر ایران کے پروگرام کے حوالے سے وہ جو شکوک و شبہات دور ہوتے ہیں تو فوری طور پر ایران کے حوالے سے پابندیاں بھی جو ہیں وہ کم کی جائیں یا ہٹا لی جائیں. آپ کے خیال میں کیا مذاکرات کے نتیجے میں ایسا کوئی امکان موجود ہے, اور کس حد تک مغرب جو ہے وہ اس بات پر راضی ہوگا کہ ایران کے خلاف پابندی ہٹا لی جائے؟
همونجور که شما میدونید و همه میدونن,
جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور سب جانتا ہے کہ انقلاب سے پہلے سے ایران آئی اے ای کا رکن ہے اور این پی ٹی کا رکن بھی ہے, اور انقلاب سے پہلے سے اس کا رکن ہے, اور ایران نے بارہا اعلان کیا ہے کہ وہ ایٹمی اسلحہ بنانا نہیں چاہتا ہے. خود قائد انقلاب اسلامی کا فتویٰ جس کو امریکہ کے صدر نے ایک مثبت اقدام قرار دیا ہے. ہم جو ایٹمی اسلحہ نہیں بنا رہے ہیں اس کی وجہ مغرب کا ڈر نہیں ہے نہ بلکہ ہمارا عقیدہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم ایٹم بم بنائیں. ایران کے جو اصول ہیں, ایران میں جو اتحاد پایا جاتا ہے, ایران میں جو عوام جو نظام کی پشت پناہی کر رہے ہیں, یا ایران کی قوت اس میں ہے, ایران کی دفاعی حکمت عملی میں ایٹمی ہتھیاروں کی کوئی جگہ نہیں ہے. اب یہ کہ امریکیوں کو جو ہے وہ ایٹمی پروگرام کی وجہ سے پابندیاں لگا رہے ہیں, نہیں, حقیقت یہ ہے کہ ایران دنیا میں ایک نئی بات کر رہا ہے اور اپنے ایک نئے موقف کے ذریعے وہ مغرب کے مقابلے پر آ رہا ہے. امریکہ جو ایران کی مخالفت کرتا ہے وہ ایران کے اسی موقف کی بنا پر ہے. آپ دیکھیں کہ انقلاب آتے ہی امریکہ کی جانب سے ایران کی دشمنی شروع ہو گئی. ایٹمی پروگرام کا مسئلہ تو 10 سال سے شروع ہوا ہے. اب امریکی سمجھتے ہیں کہ ایران کے انقلاب نے امریکہ کے مفادات کو خطرے میں ڈال دیا ہے, اسرائیل کا مسئلہ ہے, اور امریکیوں کو یہ خوف ہے کہ ایران میں جو دینی عوامی جمہوریت ہے یہ خلیج فارس کے دوسرے ملکوں میں بھی سرایت کر جائے کہ اس سے امریکہ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. میں بعید سمجھتا ہوں کہ پابندیاں کم ہوں یا ہٹائی جائیں, کیونکہ اگر امریکی حکومت بھی وہ پابندیاں ہٹانا چاہے تو اسرائیلی مفادات اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ یہ پابندیاں ختم کی جائیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ایران جھوٹ بول رہا ہے, ایران وہی پرانا ایران ہے. کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھائی دیکھیں اسے کہ امریکی حکومت کتنا اس صہیونی لابی کے زیر اثر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا مفاد تو اسی میں ہے کہ ایران پر پابندیاں جاری رہیں. بہت مشکل سے کہا جا سکتا ہے کہ پابندیاں مکمل طور پر ختم ہو جائیں. البتہ یہ ہے کہ اس معاملے میں ایک راستہ نکلے.
جو ذکر کیا صہیونی لابی کے دباؤ کا ذکر کیا, ساتھ ہی پابندیوں کے حوالے سے جو آپ نے تجزیہ کیا, تو پھر آپ کے خیال میں اس مذاکرات کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ مذاکرات کس طرف جائیں گے؟ آیا یہ بھی مذاکرات ماضی کے مذاکرات کی طرح سے ڈیڈ لاگ اور تعطل کا شکار ہو جائیں گے؟
مذاکرات برای ما از
لحاظ داخلی ہمارے لحاظ سے ہمارے نقطۂ نظر سے مذاکرات جو ہیں یہ بہرحال اس میں کام آپ دیکھیں
خیلی ربط داره
کہ سیاسی جو آرائش ہے اسی مذاکرات کی بحث سے بہت کچھ مربوط ہے. دیکھیں کیا یہ بات ثابت ہونی ہے کہ امریکی جو ہیں جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اس میں وہ صادق نہیں ہے. جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے حکومت امریکہ مغرور ہے, ناقابل اعتماد ہے. آپ دیکھیں کہ جان کیری نے جب ہمارے وزیر خارجہ سے ملاقات کی تو ان کا رویہ اور تھا, اس کے دوسرے دن ان کا رویہ اور تھا. آپ دیکھیں کہ بہرحال اس سلسلے میں ہمیں کام کرنا ہے. اب یہ جو مذاکرات ہیں ان کا بین الاقوامی تاثیر بھی ہے اور ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی آرائش میں بھی اس کے اثرات ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ خود امریکی اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات کا جو عمل ہے اس میں جو ہے وہ سبھی فریقوں کی, یعنی اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ مذاکرات میں سب کی کامیابی ہو, یعنی مذاکرات ون ون کی پالیسی لے کر آگے بڑھنا چاہیے. محمد جواد ظریف نے بھی کہا ہے کہ اگر ون ون کی پالیسی مذاکرات میں اپنائی جاتی ہے تو ہم اس میں آگے ہو سکتے ہیں. امریکی بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انہیں ایران کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے.
اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا تو یہ تو مذاکرات ڈیڈ لاک کی طرف جائیں گے میرے خیال میں, لیکن ظاہر ہے کہ اگر امریکیوں کے اندر یہ عزم پایا جاتا ہے تو کہ وہ ایران کو کچھ مراحت دینا چاہتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی صہیونی لابی کا جو رکاوٹ ہے وہ بھی اس کے اندر مانے ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. آپ کے خیال میں کس حد تک امریکہ اس موجودہ صورتحال میں خود کو صہیونی لابی کے دباؤ سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟
حقیقتش این است که آمریکایی ها
حقیقت یه ہے کہ امریکی جو حکام ہے وہ خود اپنے مفاد کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہے ہیں، وہ اپنے مفادات کو جوڑ رہے ہیں اس صہیونی مفادات سے. امریکہ کو اس کی بہت بڑی قیمتیں بھی ادا کرنی پڑی ہیں. آپ دیکھیں کہ بہت سے صہیونی لابی جو ہیں امریکہ کی خارجہ پالیسی میں کافی اثر انداز ہوتے ہیں. امریکہ کے انتخابات کے مرحلے میں آپ کانگریس کے اراکین پر بھی ان کا اثر ہے. اسرائیلی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جو ہے مثبت راستہ اختیار کرے. بہرحال یہ سیاست کا میں ہر امکان جو ہے یہ قابل تصور ہے. امریکہ کے اندر کے جو حالات ہیں اور ہمارے علاقے کے جو حالات ہیں، امریکہ جو ہے وہ ایک ٹیکٹس کے لحاظ سے ون ون کی پالیسی.
ضوابط ایران اور امریکہ کی اگر ہم دیکھیں تو آیا ان مذاکرات کے نتیجے میں ایران اور امریکہ تعلقات میں بھی کوئی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے؟
حقیقتش این است که
حقیقت یہ ہے کہ نئی حکومت کے آنے سے عالمی میدان میں جو پالیسی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ مثبت ہے. جو ایک فضا قائم ہوئی ہے امریکیوں نے بھی جو ہے وہ ایک طرح کی نرمی کا مظاہرہ کیا ہے. ایک حد تک انہوں نے ایران کے ایٹمی توانائی رکھنے کے حق کو انہوں نے سرکاری طور پر تسلیم کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مشکلات امریکہ اور ایران کے درمیان ہیں وہ بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ اسلامی انقلاب کے نتیجے میں ایران کے اصولی موقف سے ہے. آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے ایٹمی توانائی کا تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. ایران میں جب انقلاب آیا تو پھر ایک ایران کے انقلاب کی وجہ سے ہی امریکہ کی جانب سے مخالفت شروع ہوئی ہے، اور یہ اس میں بہرحال مذاکرات میں ایک حد تک ہمیں بہرحال ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم کرنا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی مشکلات پیش آئیں گے.
آپ کا اس گفتگو کے لیے بہت بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. ایران اور پانچ جمع ایک گروپ کے درمیان مذاکرات ابھی جاری رہیں گے اور ماہرین کی صدا پر مذاکرات ہو رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور مغرب کس حد تک ایران کے ساتھ بحالی اعتماد میں اپنی صداقت اور سچائی کا ثبوت پیش کرتا ہے. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.